وَعَتُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور سن لو، اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو جب کہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اگر مہلت مل گئی تو وہی کچھ کرو گے، اللہ جانتا ہے. وہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت. لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے چلنے کی کوئی کمی نہیں. آپ نے دیکھا ان 11 آیات میں جن کی اصطلاح کے مطابق یہ نفاق کا مرض، روگ کی قلوب ہی مرد، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ روگ ایمان اور نفاق میں ڈفرینشیٹنگ لائن کیا ہے؟ نفاق کی پہلی علامت، پہلی اسٹیج جھوٹ، جھوٹے بال ہے. دوسری اسٹیج قسمیں کھانا. تیسری اور فائنل اسٹیج جو بھی اسلامی تحریک کا قائد ہے اس سے دشمنی ہو جانا، اور جو صادقین ہیں جو آگے بڑھ کر جان اور مال تھپا رہے ہیں ان سے نفرت ہو جانا، ان سے دشمنی ہو جانا. دس از دی فائنل اسٹیج، دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب تو اللہ کی طرف سے نبی کا استغفار بھی رد، اور آخرت میں عذاب الہی کی بدترین صورت سے درکن اسفل من النار. اور جو عذابت جس درجے کی ہو جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عبی کے قولوں میں ہم نے پڑھ لی. علاج کیا ہے؟ دوا میں ذکر الہی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اگر چھوٹ لگ جائے تو انفاق، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں اتنا زور دیا جا رہا ہے انفاق پر، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا خرچ کرے؟ فرمایا گیا یہ سنو لگا مادا ان سے کون کون ناف، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دینا. یہ ہے نفاق کی حقیقت، اور نفاق سے بچاؤ کی شکل، اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے پاک کرے. ایک غلطی مت کیجیے گا، مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا. کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے، اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایمان کے ذوق کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ذوق ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے، ایک سب کچھ کام کرنا چاہتا ہے ہمت نہیں ہے، یورسینیا ہے، آزادی مریض ہے، جو بھی کچھ ہے منافق نہیں. منافق کون ہوگا آج کے دور میں جو اللہ کے دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو؟ اور پھر جب ڈسپلن کے تقاضے آئے، اور جب جان اور مال کے خرچ کرنے کے تقاضے آئے تو پیچھے ہٹنا شروع کرے. پھر وہ ارتداد سورہ مائدہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون ویحبونہ. اے ایمان، اگر تم نے پسپائی اختیار کی اپنے دین سے تو اللہ تمہیں ہٹا کر وہاں قوم میں آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم ربنا لا تجعلنا من المنافقین، اے اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کیجئے. اللہم وفقنا المجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنے مال اور جانیں کھپائیں اور خرچ کریں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اور اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قانو وحیث قانو، اے اللہ اپنے ہم اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وقتل من خطب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قانو وحیث قانو، اے اللہ ہم اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو. ہاں وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. ولا تجعلنا معه اللہ, ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دیجیے, ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے, ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو. اللہم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مجھے ہمارے ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ کی تقریر کے اختتام پر آئی آر ایف کا بالخصوص اور اہل بمبئی کا بالعموم شکریہ ادا کرتے ہیں. واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے, جتنا اہتمام کیا ہے آئی آر ایف نے میرے لیے اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہیں, اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں. اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جس طرح کے انہوں نے خرچ کیے ہیں, یہ ویڈیو جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا, اس میں یقیناً میرے لیے بھی اجر و ثواب رہے گا, یہ میرا صدقہ جاریہ رہے گا, میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی. اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, باغ دوڑ کر رہے ہیں, ان کے والنٹیئر جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہے, ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہر چیز بڑی منظم ہے, تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے. مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھ رہا, آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو رہی ہے, ویسے بھی الوداعی خطاب تھا. میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ 10 دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی. میں نے یہاں جو برق صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی قسط ویراں سے, نہ امید اے اقبال اپنی قسط ویراں سے, نہ امید ذرا دم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے صافی. مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے, ایک ملبلہ ہے, ایک خواہش ہے. اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی, میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کی رہنمائی, میں تو ایک ذریعہ ہوں. جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا, یا علی ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے, دیکھیے کس کا خوبصورت انداز ہے, تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو رہے علی, اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے. ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, تو تمہارے لیے صرف اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ. اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے, قرآن مجید کی تشریح و توحید کے ذریعے سے, حقائق قرآنی کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے, تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں. اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوذ پہنچے گا, میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ثواب میں سے حجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے. اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا, کھپ جائے گا, اس کا حجر محفوظ ہوگا, اس کے حجر میں تو کمی نہیں ہوگی, غیر اجر ہی چاہیے. لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا, متوجہ کر دیا, تو مجھے اس کا حجر ملتا رہے گا. بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں, مقبول ہوں, دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان 10 دنوں میں, اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آ گئی ہو اور آپ اس کو عملاً اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی مسوز آواز میں ہم نے ایک وحید آخری تقریر سنی, نفاق جیسے خطرناک مرض کے بارے میں معلومات حاصل کی. اللہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے.
آمین.
خواتین و حضرات, یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب سوال و جواب کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں تو وقت کی تنگی کی بنا پر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس سے شکایت بھی ہے اور صحیح ہے, لیکن ان حالات کے پیش نظر خصوصاً جبکہ ہم وقت میں کوئی توسیع نہیں کر سکتے, اس کا نعم البدل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جن کے سوالات کے جوابات نہ ملے ہوں ان سے ای میل یا ویب سائٹ یا ٹیلی فون یا فیکس کے ذریعے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی جو آپ ان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, ای میل ہے founder@tanzeem.org, ویب سائٹ ہے www.tanzeem.org. ڈاکٹر صاحب کا پوسٹل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں, تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان. ایک بار پھر نوٹ کر لیں, تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان. ٹیلی فون نمبر ہیں 5869501 5869501 اور فیکس ہے 5834000 فیکس 5834000. اب جو سوال اور جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں ہم,
سوال جواب کے سیشن کے شروع کرنے سے قبل میں اپنا ایک مشاہدہ اور اس کا جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. آج میری تقریر کے بعد کوئی ہلچل نہیں ہوئی, کوئی لوگ اٹھے نہیں گئے نہیں, ورنہ منظور شیخ صاحب کہتے رہ جاتے تھے اور بہرحال جن لوگوں کو جانا ہوتا تھا وہ اٹھ کر چل دیتے تھے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید چونکہ یہ آج الوداعی خطاب تھا تو یہ آپ کی مجھ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آج جو ہے اس طرح کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں سے اٹھ کر گئے نہیں ہے. کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آیا, کوئی ایک آدھ آدمی شاید اٹھا ہو اتنے بڑے مجمعے میں. تو میں آپ حضرات کا ایک بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میری محبت کو زیادہ کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھاگ دوڑ کڑی جو بھی ہے اس کو قبول فرما دے اور مجھے روحانی اور نفسیاتی امراض سے محفوظ رکھے, کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے, کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے, کوئی ریا نہ شامل ہو جائے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے, ورنہ یہ کہ یہ چیزیں سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں. انسان کے پاس پھر کچھ اس کو ملتا نہیں. اس انجام بد سے اللہ مجھے بچائے رکھے, اس کے لیے خصوصی دعا کی شکریہ.
اب ہم سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. محمد عارف صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا, کیونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے, تو کیا منافق بھی جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کی طرح شرک کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟
اصل میں اس نوع کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے مثلا ایک میں ہے جس سے کلمہ پڑھا صرف کے دل سے, ایک اضافی شرط ہے, دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا, اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے ایمان عطا کیا ہے, صرف کل تو اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ خیال درست ہے کہ وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. اگر اس کے نیک اعمال کم ہیں اور برے اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہے تو جہنم میں داخل کو ہوگا. لیکن جیسے دھوبی گھاٹ سے اوپر پھٹک پھٹک کے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے جہنم میں, اسی طرح ان کو دھو کر اور پاک کر کے پھر نکال لیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے لیے ذہن میں رہے انہا سات مستقر و مقام، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے. ایک لمحے کے لیے جائیں گے تب بھی اس کی ساری سختی اور شدائد آپ کے اوپر آ جائیں گے. اس لیے اس سے آپ کو ایک کنسولیشن نہ لیں کہ اگر کچھ عرصے کے بعد ہم نکل جائیں گے، اس عذاب کا تصور نہیں کر سکتے. کوشش یہ کیجئے کہ البت رہنے میں میدان حشر ہی سے ہمیں اللہ تعالی وسیط النزیر تقو ربهم من الجنت عمرا، گروہ در گروہ جو ہے اہل ایمان کو جنت کی طرف بھیجے گا تو اللہ ہمیں ان میں شامل کرے.
افضل شیخ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق محسوس کیا؟
مجھے یہ اندازہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی تھا اور اب میں نے اپنے چشم سر سے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں رہنے والا ایک عام مسلمان پاکستان میں رہنے والے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، زیادہ دینی. اس میں کچھ اس کا بھی دخل ہے کہ جہاں انسان اقلیت میں ہوتا ہے وہاں اس کے اندر ایک ڈیفنسو میکنزم پیدا ہو جاتا ہے، ایک عرض ہو جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا. جہاں میجورٹی میں ہوتا ہے وہاں کھو جاتے ہیں، اچھا ابھی کیا ہے، ہم تو ہے اثریت کے اندر، کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں چیلنج کرنے والا ہو. تو یہ نفسیاتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں سے غالباً بھارت میں اسلام کی طرف مسلمانوں کی توجہ بڑھ رہی ہے.
ڈاکٹر ایل اے انصاری، آپ پوچھ رہے ہیں کہ آر مسلم ہو ڈو ناٹ مائگریٹیڈ ٹو پاکستان ان 1947 آر انکلوڈیڈ امنگ دی منافقین؟
Not at all. بلکہ اس معاملے میں مولانا مودودی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، جس پر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی تھی، اور صحیح گرفت کی تھی. مولانا نے ان آیات کے حوالے سے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، اے مسلمان وقت تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک نفاق سمجھا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہا. ان آیات کے حوالے سے اپلائی کر دیا کہ اب مسلمان جو پاکستان میں ان کے کوئی تعلقات، کوئی روابط، کوئی رشتے داریاں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. بہت بڑی غلطی تھی ان کی. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر تعاقب کیا اور بتایا ان حالات میں آپ ان احکام کو نافذ کر رہے ہیں. وہاں مدینے کے دروازے کھولے تھے اور ہجرت فرض تھی، یہاں آپ کے دروازے بند کیے ہوئے، آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرے گا تو اس سے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. حالات کو تو ضرور آسمان کا فرق ہے. دوبارہ میں اس کو سمجھ پاؤں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انسان جہاں بھی رہے اللہ کا بندہ بنے، اور اللہ کی طرف سے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دے، اور جہاں بھی ہو چاہے کتنی ہی چھوٹی سی اقلیت میں ہو، دین کو فائن کرنے کی جدوجہد ضرور کرے. چاہے نتیجہ کوئی نہ نکلے، میری اس میسج از فالنگ آن ڈیف ایئرز. دوحان تو ہند حضرت نوح علیہ السلام کی اگر 950 برس تک کی دعوت جو ہے وہ کوئی نتیجہ برپا نہیں کر سکی تو کیا حضرت نوح ناکام ہو گئے؟ ناکام تو قوم ہو گئی. ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک جماعت خالص اس کام کے لیے اب بمبئی کے مسلمانوں میں سے نکلے. ٹھیک ہے، قومی کام ہو رہے ہیں، تعلیمی کام ہو رہے ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں، کوئی برا کام نہیں ہے، بڑا عمدہ کام ہے. لیکن ایک وہ کام فلسفوں میں ان کو محمد تو یدون عید الخیر و یا امرون بن معروف و ینہون عن المنکر. اور سب سے بڑا منکر غیر اللہ کا نظام، چاہے وہ پاکستان میں ہے اور چاہے وہ بھارت میں ہے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مقصد کے لیے قائم ہو، جس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہم نے اس ملک میں سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی گاڈ تھرو ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم نے نافذ کرنا. اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں کچھ نہ کچھ نتیجہ خیز رہا ہے. ورنہ ٹھیک ہے, ثواب تو آپ حضرات نے حاصل کر لیا اور ثواب اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر دے گا, لیکن پھر میری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں تک نہیں پہنچی.
سلیم شیخ صاحب کہتے ہیں, ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی اے منافق ان ٹوڈیز سوسائٹی؟
ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے, کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے. وہاں بھی صرف حضور نے کہا, بعض لوگوں کو آپ نے, اور یہ بھی کب, غزوہ تبوک کے بعد, غزوہ تبوک سے پہلے کسی منافق کو کوئی سزا نہیں دی گئی, نفاق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا. یہ تو سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں جب آیات آئی ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی جہاد کیجیے کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے خلاف بھی, اور سختی کیجیے ان پر, آپ کی نرمی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر آپ نے سختی شروع کی ہے, پھر مدینے واپس آتے ہی جو انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی, مسجد زراعت, جہاں وہ منافق جمع ہوتے تھے مشوروں کے لیے, اور جہاں ابو عامر راہب جو انتہائی دلی اور جانی دشمن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا, وہ آتا تھا اور آ کر وہاں ٹھہرتا تھا اور منافقین ان سے رابطہ کرتے تھے اس سے, تو حضور نے جا کر اس مسجد کو جلا دیا. یہ قرآن مجید کا حکم تھا. تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ مسجد نبوی سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد, فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد. حضور کو معلوم تھا کون منافق ہے, وہی کے ذریعے سے آپ نے, اور ویسے بھی بصیرت نبوی ہم بھی عام طور پر اندازہ کر لیتے ہیں کون کیا ہے, تو حضور کا معاملہ کیا ہے. گاہ میری نگاہ تیز پیر گئی جنہیں وجود, لہذا حضور نے بعض لوگوں کا پردہ کیا کیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے لیے جائز تھا, ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو منافق قرار دینا. اور بالعموم مسلمان بے عمل ہے, بد عمل ہے, دین سے دور ہے, غافل ہے, جاہل ہے, لیکن منافق نہیں. نفاق کا انسان میں بتا چکا ہوں, ایسا ہی ہے کہ اگر جیسے میں نے ابھی عرض کیا ایسی ایک جماعت یہاں قائم ہو, پھر اس جماعت پر کوئی سختیوں کا دور آئے اور پھر بھی کہتے وہ منافق ہوں گے.
فضل نبی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ وین بیبی از بورن ہی از انوسنٹ اینڈ ڈزنٹ نو ہز ریلیجن, وی آر آل لکی انف ٹو ہیو مسلم پیرنٹ اینڈ وی فالوڈ اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاتھ, وائی ڈو وی بلیم آل دوز انوسنٹ who were born in to non-Muslim parents, and why to blame those parents who followed their grandparents? If Allah will, He should have sent all those newborns in Muslim families. Please clarify.
یہ بہت مشکل سوال ہے, اور ان سب کا آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات پیدا ہی کیوں کی, اس کا کوئی جواب نہیں, اس کی مشیت. صرف ایک حدیث ملتی ہے, اسے بھی محدثین جو ہے مستند تسلیم نہیں کرتے, اور وہ کیا ہے, اسے اکثر مفسرین نے لیا ہے اور صوفیہ اس کو مؤکد سے بیان کرتے ہیں, ان کو کنزن مخفیین فاحببت ان اعرف فقلبت الخط, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میرے اندر قوت تھی, خلاقی کی قوت تھی, اب کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں, جاننے والا ہی نہیں, نہ میری قوت کا ظہور ہو رہا ہے کس شکل میں, تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میری قوت کا, میری تخلیق کی صلاحیت کا پوری طریقے سے ظہور ہو, میری رحمت کا ظہور ہو, ایسی مخلوق ہو جس پر میں رحمت فرماؤں, رحمت پر. تو یہ ایک سبب کائنات کی تخلیق کا ہے. پھر اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا, ہماری زندگی تو بہت طویل ہے, وہ میں ایک اپنے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں. تخلیق اول ہماری ہوئی تھی عالم ارواح میں, یہ تخلیق ثانی ہے جو اس جسد کے ساتھ دنیا میں ہوئی ہے. بہرحال اس میں سے یہ حصہ جو کاٹ لیا گیا ہے دنیا کی زندگی کا, یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. قلدم حقی سے تو ابراہیم مانند حباب, اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے شعور سے کام لو, ہم نے تمہارے اندر جو ہے تمہارے دل کے اندر اپنی معرفت رکھی ہوئی ہے, اپنی محبت رکھی ہوئی ہے, تم کیوں ماحول دیکھ سے متاثر ہو جاتے ہو؟ کہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں, اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں. اپنی عقل سے کام لو اور سوچو اور صحیح راستہ اختیار کرو. اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص اپنے عقل سے کام لے کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام اختیار کرے گا تو بہت اونچا مقام ہے, اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہوگی. باقی بچوں کے بارے میں تو خود حدیث موجود ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحملانہ او یسترانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نسل آدم کا فطرت اسلام لے کر آتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں. یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے جو اس پر کام کرتا ہے. لیکن اپنی بلوغت کو پہنچ کر, اپنی کی پختگی کو پہنچ کر اسے سوچنا چاہیے, تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ مجھے اپنے والدین کی طرف سے کیا ملا, آیا صحیح ہے یا غلط ہے, اور کیا اس سے بہتر کوئی راستہ دنیا میں موجود ہے؟ جستجو کے خوب سے ہے, خوب کر کہاں. آپ اپنے دنیاوی کاموں میں بھی بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر, یہ تجارت نہیں اس کے علاوہ یہ تجارت کیجیے, یہ آپ نے جو ہے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے یہ دکان بند کرو, اور دوائیوں کا کاروبار کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے. دنیا کے اندر ہے جستجو کی خوب سے ہے, خوب کر کہاں. تو انسان مذہب اور دین کے بارے میں بھی کوشش کرے, سمجھے, جستجو کرے کہ کون سا دین اقرب من الفطرت ہے, کون سا دین زیادہ سماجی انصاف فراہم کرتا ہے, اس دین کو اختیار کرو.
سید عرفان صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے, اور اگر کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں, کیونکہ اسلام میں بھی کسی کا دل توڑنا گناہ ہے, تو ایسے جھوٹ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟
ایسا جھوٹ جائز ہے, اور جھوٹ ہر حال میں منافقت کی علامت نہیں ہے, لیکن نفاق کی پہلی علامت جھوٹ ہی ہے. ان دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھ لیا. جھوٹ لازمن نفاق نہیں ہے, لیکن نفاق لازمن جھوٹ ہے. اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات میری رہ گئی اس بیان میں, میرے سامنے تو لوگ نہیں ہوتے یہ بات باتیں رہ جاتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے سوال جواب سیشن کا کہ وہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں. یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء نے تفریق کی ہے, ایک عقیدے کا نفاق ہے, ایک عمل کا نفاق ہے. تو عمل کے نفاق کے ذمن میں احادیث آتی ہے, آیت المنافق کے صلاتم متفق علیہ روایت ہے, یہ بخاری اور مسلم دونوں کی. منافق کے تین علام سے ہے, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا قومنا خانا. تین علام سے کیا؟ جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب امین بنایا جائے امانت رکھی جائے خیانت کرے. یہ تین علام سے اگر ہے, لیکن اس میں جو ہے اذا حدث, جب بھی بولے جھوٹ بولے. یہ نہیں ہے کہ ایسے کبھی کسی نے جھوٹ بول دیا تو وہ منافق کا آپس پر حکم لگا دے. ایک اور حدیث سے آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا, اربعون من کن فی, اگر کسی شخص میں چار علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق. حدیث میں الفاظ آتے ہیں, ولو ساما وصلى وزاما انه مسلم, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو, اگر یہ علامتیں ہیں تو فکر وہ منافق, اور اگر ایک ہے تو 25% ہے وہ منافق, جب تک کہ اسے ترک نہیں کرتا. تین باتیں وہی ہیں, جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب امین بنایا جائے خیانت کرے, اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہوتا ہے. جالم گلوچ اور لڑائی مارا ماری جسے یہاں کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں فوراً شروع ہو جائے, نہیں, آدمی میں تحمل ہونا چاہیے. تو یہ عملی نفاق کے لیے احادیث.
ایک سوال ہے کہ بمبئی کے متوسط طبقے کے خصوصاً جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے 10x10 کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جن میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جیسے چچا وغیرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چچا زاد بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسے گھروں میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرنے کا تصور ناممکن ہے، تو کیا کیا جائے؟
پہلے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایسے حالات میں ایک تو نامحرموں سے رو در رو نہ ہوا جائے، کوئی اوٹ کپڑے کی رکھی جائے، کوئی گھونگٹ کائے کی چیز رہے، براہ راست گفتگو نہ ہو، تو اس سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کے یہاں بھی بہت رواج تھا، اپنے خسر سے اپنے دیوت سے وہ گھونگٹ ڈالے رکھتی تھی، پردہ کرتے تھے۔ رو در رو ہونا، خواب کا گفتگو کرنا بہت ہی ضرورت ہے، اگر ڈیور نے کچھ پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دینا بہت مختصر، اور اس میں بھی آواز میں لوچ نہ ہو، جیسے قرآن میں آیا ولا تخضعن بالقوم، کہ نرمی پیدا نہ کرو اپنی آواز میں، جس سے کہ خام کا اگر کسی کے دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امید پیدا ہو جائے کہ ان کا کوئی رجحان میری طرف معلوم ہوتا ہے۔ تو ان ہدایات کے ساتھ یہ جو حالات ایسے ہوں مجبوراً، تو اس کے اندر پردے کی وہ ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی جو ایسے گھروں میں جہاں آپ کو کشادگی حاصل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ گھر ہو، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن علیحدہ گھر ہو، جوائنٹ فیملی سسٹم کی سوائے اس کے مجبوری ہو، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس اور بہو کی کپلنگ چلتی ہے، بھاوج اور نندوں کی کپلنگ چلتی ہے، دو بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی آپس میں کپلنگ چلے گی۔ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، گھر اور گور علیحدہ ہی اچھی ہے، جیسے قبر علیحدہ ہوتی ہے ایسے گھر بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا، مجبوری دوسری بات۔
ڈاکٹر عبید اللہ از اے ڈینٹل سرجن، ہی سیز فرینڈ شپ از ناٹ الاؤڈ ود منافقین، کین وی کیپ دی بزنس ریلیشن شپ ود منافقین؟
پہلی بات تو یہ ہوگی آپ کو معلوم کیسے ہے کہ وہ منافق ہے؟ میں نے تو کہا کسی شخص کو آپ منافق قرار دے نہیں سکتے، بے عمل مسلمان، بد عمل مسلمان، فاسق مسلمان، فاجر مسلمان، لیکن مسلمان ہے وہ، اس کے ساتھ آپ جو بھی حقوق ہے ایک مسلمان کے مسلمان پر وہ قائم رہیں گے۔
ہم اگر ہندو سے کہتے ہیں کہ تم مورتی کی پوجا مت کرو تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کعبہ کے سامنے جھکتے ہو، اس بات کو تفصیل سے سمجھائیے۔
میں نے سمجھایا تھا اپنے دوسرے لیکچر میں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کو صرف ایک ڈائریکشن مانتے، کعبے کو کوئی سجدہ نہیں۔ اور آپ کو غالب پسند بھی سنایا تھا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، جو ہمارا مسجود ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک سے بھی بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو رکوع تو سالڈ آئے ہیں اسی پر، تو تحلیل قبلہ پر، اور دو رکوع پہلے تمہید مانگ دی گئی، للہ مشرق و المغرب فینما تولوا وثم وجه اللہ، مشرق و مغرب شمال اور دوسرا ساتھ اللہ ہر طرف ہے، جنہیں بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ ہاں، ایک ہارمونی پیدا کرنے کے لیے، یونیفارمٹی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے دی گئی، اور وہ ڈائریکشن بھی پہلے دی گئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی، وہ ماں کان اللہ علیہ وسلم اسی طرح اب حکم ہو گیا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف اس کے طرف، لیکن کعبہ ہمارا مسجود نہیں ہے، اٹس اونلی اے ڈائریکشن۔
عبد الوارث اور شفیق احمد صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں ماشاءاللہ ایک دعوت فکر ہے، آپ کی تقریریں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، آپ کی باتیں ہمیں عمل اور عبادات کی طرف کھینچتی ہے، کل سے ہماری یہ بزم، ہمارا یہ میدان سنسان ہو جائے گا، کتنا ہی خوب ہو اگر آپ ہمارے لیے ایسے پروگرام بنائیں کہ متواتر ہر 6 مہینے میں یہ محفلیں، یہ انجمنیں مختلف جگہوں پر مختلف ریاستوں میں سجتی رہیں، تاکہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے ہمارے ہندوستان میں مسلسل کہیں نہ کہیں برستا رہے تاکہ سلسلہ قائم و دائم رہے اور قوم کو استفادہ ہو. آپ کی رائے.
بہت شکریہ آپ کا, اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ میرے لیے بھی, اب میری عمر کا 73واں برس ہے اور کب تک میں چلوں گا. ظاہر بات ہے کہ اب ویسے بھی بڑھاپا اور قوارض ہے, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, کمر میں کئی جگہ سے ڈسک جو ہے خراب ہے, زیادہ دیر کھڑا تو رہ نہیں سکتا اور زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی اپر جو ہے بیک اس میں تکلیف ہو جاتی ہے, اور میرے گھٹنے جو ہے وہ نقلی ہے, مصنوعی ہے دونوں گھٹنے, جس کی وجہ سے بیلنس نہیں رہتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے میرا ہاتھ کو پکڑ کر چلتا ہے, ذرا اونچی نیچی جگہ ہو تو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ان سب عوارض کے ساتھ ابھی تک اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, اور میری بڑی خواہش تھی ہندوستان آنے کی. ڈاکٹر ذاکر صاحب کا دعوت نامہ جب تقریباً ایک سال پہلے پہنچا تھا تو میری بہت خوشی ہوئی تھی. وہ تو اصل میں دیر ہوتی چلی گئی. وہاں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے آپ کا بھارت کا اسلام آباد میں, اس نے 3-4 مہینے لے دیے, اور جب ملا وہ ویزا تو معلوم ہوا کہ وہ تو موسم بہت خراب ہو چکا ہے, یہاں شدید بارشوں کا موسم, یہاں کیسے ہو سکتے تھے اجتماع, اور ہال کون سا ایسا ہے جس سے یہ سمجھ سکتے کہ لوگ. تو اس پہلو سے ان کی بات صحیح تھی, اگر سے مجھے ذرا سا ناگوار گزرا تھا کہ اب میں آنے کو تیار ہوں تو کہنے میں اب نہ آؤ. بہرحال وہ بات ان کی صحیح تھی. یہاں اثر اندازہ ہو گیا ہے, شدید گرمی بھی نہیں ہے, شدید سردی بھی نہیں ہے. گرمی کچھ محسوس ہوتی ہے مجھے شام کے وقت تقریب کی وجہ سے بھی. بارہ اللہ کو منظور ہوگا تو میں تو چاہوں گا, میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان میرا گھر ہے, میری اصل مٹی ضلع مظفر نگر کی ہے, یو پی کی ہے. اس کا قصبہ حسین پور, وہاں میرے پردادا حافظ نور اللہ اس گاؤں یا بستی کے یا قصبے کے رئیس تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی. دونوں نے نقل مقامی کی, دریائے جمنا کراس کیا اور ضلع حصار میں جا کر سرکاری ملازمت شروع کی. 90 برس ہم وہاں رہے ہیں. اس کے بعد 1947 میں ہمیں نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے, در حقیقت وہاں فورس ایویکویشن. تو ہم نے دریائے ستلج کراس کیا پاکستان چلے گئے. تو ہمارے لیے تو وہ ہے ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس. مسلمان کا نظریہ تو آفاقی ہونا چاہیے. یہ وطن تو ہماری ایک جیسے نسل ہے, رنگ ہے, اناج نقشہ ہے, یہ بھی صرف تعارف کے لیے ہے. اسی طریقے سے ملک جس میں ہم رہتے ہیں یہ تعارف ہے, باقی تو اصل اللہ کی زمین ہے ساری, اور اللہ کی زمین کے ہمیں آفاقی شہری بن جانا چاہیے.
ایک سوال ہے کسی خاتون کا, تو کہتی ہیں کہ مولانا یہ سوال ہم ہمارے لیے کر رہے ہیں اور سب عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا بیان سننے کے بعد یہ سوال دل میں آ رہا ہے, ہم جب دین کی اللہ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, اور جب شادی یا دوسری تقریب میں جاتے ہیں تو میک اپ کرنا, پردہ نہ کرنا, برقع اتار دینا, اچھے کپڑے پہن کر شادی میں گھومنا, کیا اس طرح ہمارے منافقین میں شامل ہو جانے کی علامت ہے؟
آپ کے ضعف ایمان کی علامت تو یہ یقیناً ہے. نفاق کا تو میں نے کہا کہ میں کسی پہ حکم نہیں لگاتا, لیکن ایمان کی کمزوری ہے. آپ کو ہر حال میں جو بھی اسلام کے احکام ان پر عمل کرنا چاہیے, اور ایسی مجلسوں میں جانے سے اعتراض کرنا چاہیے جہاں مخلوط قسم کی میٹنگ ہو اور عورتیں جو اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ وہاں آئی ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر اور بناؤ سنگھار کر کے, اور مردوں کے ساتھ ان کا خلا ملا, وہاں تو جانا نہیں چاہیے. آپ کو قتل نہیں جانا چاہیے. آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ رک جائیں اور کہتے ہو کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ سے, لیکن ہم اس طرح کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتا.
سفیان ایک طالب علم ہے. I have all the 4 qualities of a munafiq. I always try to become a good Muslim, but I always fail. Will my tawbah be accepted and what should I do to become a good Muslim and stop telling lies?
دیکھیے, نفاق کا ضد کیا ہے, اینٹونیم کیا ہے ایمان. ایک ہے کفر کے مقابلے میں ایمان, ایک ہے نفاق کے مقابلے میں ایمان. دونوں حالتوں میں آپ کو اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, اور وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہے. جیسے جیسے ایمان اسٹرینتھن ہوگا اینڈ اٹ سنکس ڈیپر اینڈ ڈیپر ڈیپر اینڈ ڈیپر ان ٹو یور ہارٹ اینڈ دین یو نو ایوری تھنگ پرٹینگ ٹو نفاق ول ڈسپیئر.
عنایت کریم صاحب کہتے ہیں کہ اف وی نو دیٹ دی فالوئنگ پرسن از اے منافق تھرو دیئر ایکٹیویٹیز دین واٹ ٹائپ آف پروٹیکشن شوڈ بی ٹیکن فرام دوز پرسن آفٹر نوئنگ دیٹ دے آر منافق شوڈ وی ٹاک وتھ دیم اینڈ اف دے آر ان اوور ریلیٹو شوڈ وی اسٹاپ اوور ریلیشن شپ وتھ دیم پلیز ایکسپلین.
میرا ایک جواب بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے بے عمل مسلمان, بد عمل مسلمان, فاسق مسلمان, فاجر مسلمان, اور اس کے سامنے آپ کو دعوت دینی ہے, تعلقات کٹے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ البتہ یہ کہ ان کی غلط حرکتوں میں آپ شریک نہ ہو, غلط قسم کی محفلوں میں شریک نہ ہو, غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہو, لیکن ان سے تعلق منقطع کرنا صحیح نہیں ہے. پھر دعوت آپ کیسے دیں گے؟
دو طالب علم ہیں کاشف اور انس, انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں, میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آپ تمام کے سامنے رکھوں. تو اٹ ہیز بین اے گریٹ پریولیج فار یو ٹو بی ہیئر وتھ اس فار 10 ڈیز. وی ریئلی گراسپ مینی تھنگ فرام یو. ٹوڈے اٹ از ریئلی وی آر فیلنگ سیڈ دیٹ 10 ڈیز ہیو پاسڈ سو سون. ٹوڈے اٹ از the last day, so I request you to please give some of your advice for today's young Muslim generation and give some of your opinion for best of best careers which would include both deen and dunya. For this we really thank Dr. Ishrar Ahmed and Islamic Research Foundation for this grand event. May Allah give us hidayah to follow on Quran and Sunnah. Ameen.
Bahut shukriya. Waise ab کسی اور نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 10 دن سے میں اپنے مشورے, اپنی گزارشات, اپنی نصیحتیں, اپنی وضاحتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جتنا بھی میرے لیے ممکن ہو سکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
شیخ سبنم ایک طالبہ ہیں, یہ کہتی ہیں کہ کیا ہمیں غیر مسلم لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے؟
غیر مسلموں سے رابطہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ لڑکی ہیں, آپ کا رابطہ غیر مسلم خواتین سے یا لڑکیوں سے ہونا چاہیے, غیر مسلم مردوں سے نہیں. اسلام کے جو احکام ہیں سیگریگیشن آف سیکسز اینڈ فقر اینڈ حجاب, وہ آپ کو اپنا کرنے چاہیے. پھر آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھیں, ان کے ساتھ دوستی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہوسٹائل نہیں ہے اسلام کے لیے اور اسلام کے خلاف وہ کوئی زور نہیں لگا رہا ہے, تو آپ ان سے دوستی بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
دو خواتین ہیں منیرہ اور عشرت, یہ کہتی ہیں کہ ایک مسلم بیک وقت مومن اور منافق ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کریں.
ایک شخص بیک وقت لیگل مومن اور منافق ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا اسلام بھی لیگل ایمان ہے, قانونی ایمان, لہذا لیگل ہی سے مسلم, تو ان وے ہی سے مومن آلسو, اینڈ ہی کین بی منافق, ریئلی ہی کین بی منافق.
السلام علیکم, میں شعیب ہاشمی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دینی علم بذات خود اپنی محنت و تحقیق سے تنہا حاصل کیا, یا پھر اس کے لیے آپ نے کوئی خانقاہ یا مدرسوں کا سہارا لیا؟ برائے کرم اس طرح علم حاصل کرنے کا نسخہ بتائیں.
میں بہرحال آپ سے صفائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی مدرسے سے, کسی خانقاہ سے کوئی استفادہ نہیں کیا. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو زبردستی اللہ نے کھینچ لیا ہے اس کام کے لیے, قرآن نے مجھے پوزیس کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے خود یہ کام اپنی آزاد مرضی سے شروع کیا ہے, مجھے قرآن نے پوزیس کیا ہے. اور پھر اس کا مطالعہ، اس کے لیے درس کی تیاری، اس کے لیے عربی لغت کی بحث، اس کے لیے تفاسیر کو دیکھنا، اردو کی تفاسیر بھی، عربی کی تفاسیر بھی، اس سے میرا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا.
ایک حسن بیگ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کا نام بتا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے نام کا شبہ کیوں ہوا؟ نعوذ باللہ، کبھی انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تھا؟
میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا، حدیث آپ کو سنا دی تھی، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے اسی کو جو مومن ہوتا ہے. دیکھیے وہ جو غالب کا شعر ہے، رہا خرچہ نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو. آپ سفر پہ تھے، آپ کی گٹڑی میں پھر مال تھا، چور لے گیا، رہزن لے گیا. اب وہ کہتا ہے اب میں پاؤں پھیلا کر سوؤں گا، مجھے کس کا خوف ہے، کیا لے جائے گا مجھ سے، کچھ ہے ہی نہیں. تو جس کے پاس نفاق جو ہے، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، اسے کیا خرچہ؟ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں نفاق کی اس کو اندر کوئی جراثیم داخل تو نہیں ہو رہے. اور چونکہ اکثر منافقین میں نے کہا غیر شعوری ہوتے تھے، اس لیے اس طرح کا خیال پیدا ہو جانا یہ خود احتسابی سیلف سینسر اس کی ایک مثال ہے.
ایک عرفان صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے تبلیغ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کتاب سے تبلیغ کرنے سے نفاق پیدا ہوتا ہے.
اب مجھے اندازہ نہیں کہ دوسری کتاب سے مراد کیا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ اگر علماء نے، مفسرین نے کوئی کتابیں لکھی ہیں بعض صورتوں کی وضاحت کے لیے، مولانا مغلظ احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے، اور جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی 250 صفحے میں تفسیر لکھی ہے، تو یہ کتابیں جو ہیں، یہ تفاسیر، یہ مضامین پڑھنے کو اگر دیں گے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے.
نسیم احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا، اور غزوہ احد میں رئیس المنافقین کے ساتھ 300 منافقین پیچھے ہٹ گئے، جنگ میں شریک نہ ہوئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو سزا نہ دی. آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟
یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدینے کی سوسائٹی بیسیکلی ٹرائبل تھی، اور ٹرائبل سوسائٹیز میں یہ جو قبائلی اقلیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتے ہوتے بھی کچھ لکڑی رہ جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ حضور کو مدینہ منورہ میں ایک اقتدار کو حاصل ہو گیا تھا، لیکن جسے آج کل کی ہم کہتے ہیں ریاست جو پورا کنٹرول کرتی ہے، وہ ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. اس لیے کہ چاہے کوئی فارمل دارالخلافہ وہاں نہیں تھا، لیکن عرب کا دارالخلافہ مانن انداز میں مانوی طور پر مکہ تھا. جب تک وہ پتہ نہیں ہوا، اسلامی ریاست نہیں، اسلامی حکومت تو قائم ہو گئی تھی، لہذا وہ ساری چیزیں وہاں پر انفورس ابھی نہیں کی جا سکتی تھی. اندیشہ تھا کہ کوئی قبائلی جو ہے اقلیت بھڑک نہ اٹھے، اور خزرت کے لوگ ہیں وہ اپنے کسی سردار کے بارے میں اگر کوئی ایکشن لیا جائے تو اس سے تو مشتعل ہو جائے. تو حضور کو بڑی ٹائٹ روپ پر چلنا پڑا ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو بس آپ کو ہر ایک نے جو ہے پوری طرح سے کہے دل سے قبول کر لیا تھا. وہاں منافق بھی تھے، عبداللہ ابن عبی ابن سلول جو ہے وہ تو پہلے دن سے منافق تھا، اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کا تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، تاج پول بھی باقی تھی کہ حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تب اس کے دل میں تو بڑی جلن تھی پہلے دن سے، پھر وہ انتظار میں بھی رہا، غزوہ بدر تک ایمان نہیں لایا. غزوہ بدر میں جب دیکھا اس نے یہ تو ایک بدر 313 جو ہے 1000 کی جو نفری تھی اس پر فاتح ہو گئے، 70 ان کے لوگ مارے گئے، مکے کے بڑے بڑے سردار سارے کھیت رہے میدان کے اندر، اور 70 ان کے قیدی آ گئے مسلمانوں کے ہاتھ، تب پھر اس نے اسلام قبول کیا. لیکن وہ منافقانہ تھا فرم دی ویری بگن، اور وہ جانتا تھا کہ میں منافق ہوں، اس کا انصاف جو ہے وہ غیر شعوری نہیں تھا.
ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے، وہ لوگ جو نماز کے لیے جاتے ہیں پھر انہیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اس کے بعد ان میں کاہلی آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانے کی بجائے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہ نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو کیا وہ بھی منافق ہیں یا خارج اسلام ہیں؟
نہ منافق ہے نہ خارج اسلام ہے، ضعیف الایمان لوگ ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کو قوی اور پختہ کرنا چاہیے.
خواتین و حضرات، جی چاہتا ہے کہ کل کے لیے پھر ایک اعلان کر دوں ڈاکٹر صاحب کے عنوان کے لیے، مگر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ عقل کہتی ہے خیال سحر و شام رہے، دل یہ کہتا ہے کہ بے ہوشی انجام رہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ صحبت اہلیان ممبئی کے لیے ہمیشہ یاد رہے گی. آپ کے آنے سے خاص طور سے یہ جو مجلسیں یہاں منعقد ہوئیں اور لوگوں کے ذہن اور آرا میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کے لیے اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سب سے پہلے میں اللہ بارہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں بارہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ 10 دن تک ہم مسلسل ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہ کر استفادہ حاصل کرتے. خواتین و حضرات، دن بدن آپ کی کثیر تعداد میں یہاں شرکت کرنا ہمارے اعتماد کے لیے بہت ہی مفید اور قوی ثابت ہوا ہے، اور یقیناً ہم آگے بھی کوشاں رہیں گے کہ آپ کے اعتماد پر پورے پورے اتریں. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آئندہ بھی آپ کے لیے اس قسم کے اجتماعات کا انتظام کرتا رہے گا انشاءاللہ. اور آخر میں میں تمام وہ لوگ، خصوصاً ہمارے کانٹریکٹر، ہمارے رضاکار جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں پورا پورا تعاون ہمیں دیا، یہ سب نا انصافی ہوگی کہ میں یہ بات آپ کو نہ بتا دوں کہ یہ پروگرام یہاں ہونا ممکن نہیں تھا، مگر یہ فیاض احمد صاحب کے عملی تعاون کا نتیجہ ہے کہ یہ میدان ہمیں ملا اور ہم یہاں 10 روز مسلسل پروگرام کرتے رہے. آپ گاہے بگاہے ہمیں مشورہ بھی دیتے رہے اور اس پروگرام کی ترتیب میں بہت زیادہ آپ کا تعاون رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے بعد میں اس تاریخی مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اس مسنون دعا کے ساتھ، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.